اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تین طرح کی مخلوق پیدا کی ہے نا، ایک فرشتے ہیں، ایک جنات ہیں اور ایک انسان ہے. فرشتے کیا ہیں؟ جن کے اندر صرف نیکی ہی نیکی ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس اپنی کوئی مرضی نہیں. جنات کے پاس اختیار ہے انسان کی طرح، نیکی اور بدی دونوں کے لیے ان کے پاس چانس ہے، لیکن عموماً وہ برائی کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر ابلیس ان کا نمائندہ، شیطان جو تھا وہ جنوں میں سے ہی تھا. اس کے بعد ایک تیسری مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی جو ان دونوں کے بعد آئی، خلیفہ کہلا کر. اس مخلوق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا؟ خیر اور شر دونوں کا مادہ رکھا. پھر ان کو آزمایا، ان کو امتحان میں ڈالا کہ اب تم کرتے کیا ہو. تو ہم سب کی ایک آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ہم کو پیدا کیا اس کو کرتے ہیں، یا پھر اس کی نافرمانی کر کے شیاطین کی پیروی کرتے ہیں. آخر میں انجام واضح طور پر بتا دیا گیا. ایک طرف بتایا کہ فمن تبع هدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور دوسری طرف والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. راستہ کھلا ہے، جس طرف چاہے مڑ جائے، جو چاہے اختیار کر لیں. کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہو تو وہ کر لیجئے، ورنہ میں پھر اس پورے رکوع کے اندر جو اہم ترین آیت ہے اس سے بات کروں گی. کوئی سوال کریے جو آپ کو سمجھ میں آئی ہو بات. جی آپ فرمائیے. جی ان کا سوال یہ کہ آدم علیہ السلام کو بچے کی شکل میں پیدا کیا گیا یا پورے انسان کی شکل میں؟ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پورے انسان کی شکل میں پیدا کیا گیا، کیونکہ انہوں نے علم بھی حاصل کر لیا اور بات بھی کرتے تھے. تو اگر بالکل چھوٹے بچے ہوتے تو پھر یہ سب کچھ تو مشکل تھا نا. جی آپ فرمائیے. اچھا ان کا سوال یہ ہے کہ پہلے دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ دونوں پھسلے تھے، لیکن جب توبہ ہوئی تو اس کا آدم علیہ السلام نے کی، تو کیا حضرت حوا نے توبہ نہیں کی؟ نہیں، آدم علیہ السلام نے سیکھے تھے وہ کلمات، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے جب سیکھے تو انہوں نے صرف خود ہی نہیں پڑھ لیے ہوں گے، حضرت حوا کو بھی سکھایا ہوں گے. آدم علیہ السلام جو تھے وہ صرف ایک انسان نہیں تھے، ایک نبی بھی تھے. تو انبیاء علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، یا جو سیکھتے ہیں ڈائریکٹ وہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے سب کو دیتے ہیں. تو یہاں ایک سسٹم یا سلسلہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سیکھنے کا یا لینے کا طریقہ کیا ہوگا. جی اچھا، یہ عام طور پر ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ فرشتوں نے اعتراض کیا یا فرشتوں نے کوشچن کیا. تو یہ نہ کوشچن تھا نہ اعتراض تھا، یہ رائے کا اظہار تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا منصوبہ ان کے سامنے رکھا تھا، تو انہوں نے اپنا خیال ظاہر کیا تھا، اپنی رائے ظاہر کی تھی. اٹ واز ناٹ ایز سچ اے کوشچن کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. اٹ واز ناٹ اے کیوں، یہ کیوں کی بات نہیں ہے، یہ صرف اپنی رائے کا اظہار ہے. ٹھیک ہے جی. درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن کھانے سے پہلے کہا کہ قریب بھی نہ جانا، کھانا تو دور کی بات، قریب نہ جانا. اس سے ایک اور بہت اہم اصول پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں جو حرام اور ممنوع چیزیں ہیں ان کے پاس جانے سے بھی روکا گیا. اس کو کہتے ہیں سد ذرائع، یعنی وہ راستہ بھی بند کر دو جہاں سے کچھ حرام تھا. ان کا ایک سوال ہے کہ سائنس میں انہوں نے یہ پڑھا کہ انسان پہلے بندر تھا یا بن مانس کی شکل میں تھا، پھر گریجولی انسان بنا. ان کا سوال یہ کہ آدم علیہ السلام کی شکل انسانوں والی تھی یا کسی اور مخلوق جیسی تھی؟ جہاں تک سائنس کا یہ خیال ہے کہ وہ انسان پہلے کچھ اور تھا، یہ خیال اب بہت حد تک ریجیکٹ ہو چکا ہے خود بخود. اور ایک سپیشیز سے دوسری سپیشیز میں تبدیل ہونے کے لیے جتنا عرصہ درکار ہوتا ہے، اتنا عرصہ زمین پر آئے ہوئے انسان کو ابھی تک نہیں گزرا. یہ کہہ رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو لفظ ہے یہ خود بتاتا ہے کہ انسان کوئی ایک نہیں تھا، کیونکہ ان کے جسم پہ بال ہوتے ہیں. آدم تو خود اسکن والا جو ہے انسان ہے، تو شروع میں بھی انسان کے اوپر خالی تھی، بن مانس والے بال نہ تھے. کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا اضالہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے خیال میں حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا نے بہکایا تھا، لیکن قرآن پاک اس کی تردید کرتا ہے. قرآن پاک سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دونوں کٹھے ہی اس کے بہکاوے میں آئے تھے. اچھا یہاں پر آپ دیکھیے کہ دو تین مزے کی باتیں پتہ چلتی. ایک تو آج 35 میں ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ پہلے کس کو کہا؟ رہو تم، پھر کہا بیوی بھی رہے ساتھ. تو گھر بنانا کس کی ذمہ داری ہوئی؟ مرد کی ذمہ داری. لیکن کھانے کے معاملے میں کھلا دونوں کھاؤ، عورت کو مرد کے تابع نہیں کیا گیا. یعنی یہ نہیں کہ کھلا منہا رغدن ہے اس شے تما، یعنی عورت اپنی مرضی سے کھا بھی سکتی، جو اس کی اپنی چوائس ہے، جو اس کا دل چاہے جتنا دل چاہے کھائے، اس میں اس پر شوہر کی طرف سے کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. وہ کھلا منہا رغدن ہے اس شے تما، جہاں سے چاہو. چلیے آپ نے تو اپنی مرضی کی باتیں پوچھی، اب میں آپ سے اپنی مرضی کی پوچھوں گی. اس پورے رکوع میں جو اصل کام کی بات تھی اس کو تو ٹچ ہی نہیں کیا آپ نے، اور وہ کیا ہے جو اصل سبق ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین فاما یأتینکم منی ہدی، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے. کیا ہے ہدایت؟ وہ الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اب کیا ہے؟ فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کو فالو کیا، میری ہدایت کی پیروی کی، ان کو کیا ملے گا؟ فلا خوف علیہم، ان کے لیے کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، کوئی غم نہیں، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. کس کے لیے؟ جنہوں نے اس کتاب کی پیروی کی. ٹھیک، یہاں پھر ہدایت کی بات ہو گئی. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہانی یا یہ قصہ محض کہانی کے لیے نہیں سنایا، بلکہ اس کا ایک نتیجہ نکالا ہے. اس پورے واقعے میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، سب کو دنیا میں رہنا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزیں بھی دی، آسمان بنایا، زمین بنائی، اور زمین کے اوپر طرح طرح کی نعمتیں بنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی بھیجی. اب جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے خوف اور غم نہیں ہوگا. ہم اس کتاب ہدایت کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن پاک کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بھیجا تھا کس لیے؟ ہدی للمتقین، اور کس لیے یہاں کیا فرمایا؟ فمن تبع ہدایا، ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہمارا طرز عمل کیا ہے اس کتاب کے ساتھ؟ ہم اس کی کچھ آیات کو لے لیتے ہیں اور باقی ایک طرف رکھ دیتے ہیں. اگر تلاوت بھی کرتے ہیں تو ہم سورت یاسین کی کر لیتے ہیں، یا سورت مزمل کی کر لیتے ہیں، یا فن سورہ بس رکھتے ہیں اپنے پاس، پورا قرآن پاک نہیں کھولتے. مخصوص صورتیں دنیا کے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں، برکت کی چیز سمجھتے ہیں، کچھ حصہ لکھ کر گلے میں ٹانگ لیتے ہیں، دلہن کو رخصت کرتے وقت اس کے سر پر رکھتے ہیں اور اس کو نیچے سے گزارتے ہیں، خاص خاص موقع پر لوگوں کو بلا کے اس کو ختم کروا دیتے ہیں. رمضان میں سال کے مخصوص مہینے میں بس پڑھنے کو کافی سمجھتے ہیں، مرنے کے بعد ان کو پڑھ کر دیتے ہیں، وہ خود زندگی میں نہیں پڑھتے، دوسرے پڑھ کر بھیجتے ہیں، اور پانی میں گھول کر پی لیتے ہیں، دیوار پہ لٹکاتے ہیں، کچھ حصہ جو مرضی کا ہوتا ہے اس پر تو عمل کر لیتے ہیں اور باقی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کسی کو ٹچ نہیں کرنے دیتے، اوپر بلندی پر رکھتے ہیں. دنیا کی اور کتابوں کے برعکس بالکل عجیب معاملہ کرتے ہیں کہ باقی سب کتابیں ہر کوئی اپنی اپنی ایک پڑھتا، اخبار تو ہم اس طرح نہیں پڑھتے کہ آپ ایک صفحہ پڑھیے پیچھے سے ادھر سے میں، لیکن قرآن پاک کا ایک ایک صفحہ کر کے پڑھتے. آپ پیچھے فرمائیے، صرف عربی میں پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہاں کدا ہو گیا. بہت سے لوگ صرف ترجمہ پڑھنے پر اکتفا کرتے ہیں، عربی چھوڑ دیتے ہیں. پڑھنے کے بھی بساؤ کا تکلیف گوارا نہیں کرتے، بسم اللہ پڑھ کر بسم اللہ کا قرآن ختم کر دیتے ہیں، انگلی پھیر کر. جی اور کیا کرتے ہیں؟ قرآن سے شادی کرتے ہیں، قسمیں کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, जुजदान हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जिस तरह से तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, इस तरह पढ़ाया जाता हूँ, इस तरह सिखाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। दिल सोच से खाली रहते हैं, आंखें हैं कि नम होती ही नहीं, कहने को मैं एक एक जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ। नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है, एक बार हंसाया जाता हूँ, 100 बार रुलाया जाता हूँ। ये मुझसे अकीदत के दावे, कानून पे राजी गैरों के, यूं भी मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूँ। किस बज़्म में मुझको बार नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं, फिर भी मैं अकेला रहता हूँ, मुझसा भी कोई मजलूम नहीं। समझ में आई ना? हम सब तो ये कर रहे हैं कुरान पाक के साथ, और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، اس کو فالو کیا، اس پر عمل کیا۔ اچھا، تبعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ سٹیپس کو فالو کرنا، پیچھے پیچھے جانا، اس کے ساتھ ساتھ رہنا۔ آپ آج کل اس کے پیچھے 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 جا رہے ہیں؟ ساتھ 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 ساتھ، جہاں کہیں اٹھے بیٹھے، سوتے جاگتے۔ آپ میں سے کتنے لوگ خواب میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، خواب میں سبق یاد کرتے ہیں؟ بس جو لوگ خواب میں یاد کرنا شروع ہو گئے نا، سمجھے وہ کامیاب ہو گئے۔ جو چیز خوابوں کا حصہ بن جاتی ہے، سمجھے کہ وہ اہمیت حاصل کر گئی، وہ آپ کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہوگی۔ یعنی خواب میں کسی کام کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب آپ صرف جاگتے نہیں، سوتے میں بھی، یعنی پوری زندگی آپ کے اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ آپ کی سوچوں، آپ کے خیالوں، آپ کے خوابوں کا حصہ ہو گئی۔ سوئے تو اسی خیال میں، اٹھے تو یہی خیال لے کر۔ اچھا یہ آیت یوں تھی، پھر اس میں سے یہ نکلا مطلب، پھر اس میں سے یہ ہو سکتا ہے، اچھا اس کا یہ مطلب بھی۔ پھر جو کچھ دن میں انسان دیکھتا رہتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ہر چیز میں نظر آنے لگتا ہے۔ تو آپ لیو ود قرآن، لیو ود قرآن، تاکہ بس آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ آپ کو معلوم ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پاک قصہ سے پڑھنے والے کے لیے قبر میں قرآن پاک جو ہے وہ ایک اچھے دوست کی شکل میں اس کے ساتھ ہوگا، تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ پھر قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں اٹھیں گے تو بہت اندھیرا ہوگا، لیکن قرآن پاک پھر ساتھ ساتھ ہوگا، پھر یہ شفاعت کرے گا۔ یہ ایک ایسی خوبصورت چیز ہے کہ جو ہر غم، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جیسے بعض وقت جس کے پاس کوئی اسلحہ ہوتا ہے یا جس کے پاس کوئی گارڈ ہوتا ہے تو بے خوف ہو جاتے ہیں نا، وہ آرام سے سوتے ہیں، باہر گارڈ حفاظت کر رہے ہیں۔ قرآن جس کا گارڈ ہو جائے، جس کے دل کا، دماغ، سوچوں، خیالات، ہاتھ اور ہر چیز میں اور آس پاس اس کے اسی کی کمپنی ہو اور اسی کا ساتھ ہو، ایسے لوگوں کے لیے بھی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قیامت کے دن بھی ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ اب ہمارا کیا حال ہوگا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ قیامت کیا چیز ہے اور اس میں کیا ہونا ہے، اور اس کے لیے تیاری کر کے آئیں گے، اور ان کو کوئی غم نہیں ہوگا کہ دنیا میں کیا چھوٹ گیا اور کیا پیچھے رہ گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔